الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم مسلم شریف کی یہ روایت ہے بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ حدیث پاک کی کتابوں میں مسلم شریف ہی کو حاصل ہے روایت کرنے والے حضرت ابو مالک حارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی الطہور شطر الایمان طہارت نصف ایمان ہے طہارت نصف ایمان کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ دیکھیں نجاست حقیقی کو دور کرنا یہ نصف ہے آدھی پاکیزگی آدھا ایمان اور نجاست حکمی کو دور کرنا یہ نصف ایمان نجاست حکمی کے اندر شرک بدعت کینہ بغض حسد اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب چیز آ جاتی ہیں اس بنیاد پر کہا گیا کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے با حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس طہارت کے اندر کئی چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اعضاء سے ظاہری نجاست کو دور کرنا طہارت کا یہ پہلا درجہ ہے جیسے کہ کپڑوں پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے بدن پر نجاست لگ جائے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے تو ظاہری اعضاء سے ظاہری نجاست کو دور کرنا اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ظاہری اعضاء سے ظاہری گناہوں کو دور کرنا ظاہری اعضاء جیسے کہ زبان ہے ہاتھ ہے آنکھ ہے کان ہے یہ ظاہری اعضاء دیکھ رہے ہیں ان سے صادر ہونے والے جو گناہ ہیں وہ بھی ظاہری ہیں زبان سے انسان جو کچھ گناہ کرے گا وہ ظاہری گناہ ہے اگرچہ دیکھتے نہیں ہیں جھوٹ بولتا ہے دیکھتا نہیں ہے انسان لیکن اللہ کے فرشتوں کو احساس ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اس کی بدبو محسوس کی جا رہی ہے انسان زبان سے غیبت کرتا ہے اس کا بھی ظاہر ہے تو ظاہری اعضاء سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان گناہوں کو دور کرنا یہ بھی فرض ہے جیسے ظاہری نجاست اگر ظاہری کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اعضا سے یا کہہ لیے باطنی اعضا سے باطنی گناہوں کو دور کرنا, یعنی وہ اعضا جو چھپے ہوئے ہیں, دل نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے, انسان کے تخیلات تفکرات اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں, تو ذہن بھی انسان کے سامنے نہیں ہے, دماغ بھی سامنے نہیں ہے, تو برے خیالات کو بھی دور کیا جائے, برے عزائم جو انسان کرتا ہے ان کو دور کیا جائے, اور دل کے اندر جو دلی گناہ ہیں جو نظر نہیں آتے باطنی گناہ, مثلا وہی حسد کینہ بغض وغیرہ, یہ نظر تو نہیں آتے کسی کو, تکبر کسی نے دیکھا کسی کو؟ کتنا ہی بڑا متکبر ہو وہ یوں نہیں کہے گا میں متکبر ہوں. اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. انسان کسی سے کتنا بھی حسد کرتا ہو نظر نہیں آئے گا کہ یہ حاسد ہے, نہ وہ کہے گا میں آپ سے حسد کرتا ہوں, اگرچہ بعض چیزوں سے ظاہر ہوتا حسد, حاسد کی نگاہیں بتا دیتی ہیں حسد کر رہا ہے مجھ سے. آپ دیکھیے اگر اپنی کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنی نعمتوں کو ذکر کرو جو آپ سے حسد کرتا ہو, اس کی آنکھوں کی ایک عجیب سی چمک ہوگی, عجیب کیفیت ہوگی کہ آپ دیکھا نہیں جائے گا جلدی سے, انسان ٹپک جاتا ہے, انسان کے چہرے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. تو حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, یہ چیز ایسی ہیں جو چھپی ہوئی بیماری ہیں, اور ان کا دور کرنا بھی فرض ہے. ان کا دور کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. تیسری چیز, چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے باطن سے ما سوا اللہ کو خالی کر دے, نکال دے, دل میں صرف اللہ ہو, اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو. یہ طہارت کا چوتھا درجہ ہے. یہ چاروں چیزیں مل کر ہوتی ہیں, الطہارت الطہور شطر الایمان, ایمان کا آدھا حصہ ہے. یہ چاروں چیزیں انسان کو حاصل کرنی ہے, اس کے بعد میں ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ آدھے ہیں, یاد ہے. اس لیے کہا گیا طہور شطر الایمان. طہارت کے معنی نظافت کے آتے ہیں, نظافت کے معنی پاکیزگی, صفائی ستھرائی. ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو صاف ستھرا رکھے, اپنے کپڑے بھی صاف ستھرے رکھے, اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھے, گھر کے آنگن کو بھی صاف ستھرا رکھے, جو جو چیزیں اس کے متعلقات میں ہیں ان چیز کو صاف ستھرا رکھے, حتیٰ کہ اپنے جوتے پہنتا ہے تو جوتوں کو بھی صاف ستھرا رکھے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ سفر سے تشریف لائے, ٹرین سے اترے, اترنے کے بعد میں انہوں نے اپنے بیگ سے ایک رومال نکالا, الگ رکھ رکھا تھا, اور اس رومال کو کھول کے اپنے جوتے پہلے صاف کیے, اس کے بعد میں انہوں نے رومال کو غسل کر کے ایک اندر ایک لفافہ تھا بیگ میں, اس لفافے میں رکھ کے کور میں رکھ کے اس کو الگ رکھ لیا کہ میں جوتے صاف کرنے کے لیے الگ رکھتا ہوں. میں ایک اچھا ہی لگتا, کپڑے آدمی کے اتنے قیمتی ہیں, صاف ستھرے ہیں, اور جوتا اس کا میلا ہے, میل سے بھرا ہوا ہے, غبار سے بھرا ہوا ہے, سامنے والے پر تاثر اچھا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہے زندگی گزارنے کے طریقوں سے ناواقف ہیں, یہ لوگ رہنا نہیں جانتے معاشرے کے اندر. لیکن در حقیقت وہ اس پر عمل کر رہے ہیں, النظافت من الایمان, صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے. اسی صفائی ستھرائی کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ہم عام طور پر اپنے استعمال کرنے کے گھر, اپنے استعمال کرنے کی چیزیں, بیت الخلاء وغیرہ تو صاف کر لیتے, لیکن اگر ہم ہی اگر منتظم ہوں کہیں کے اور استعمال کرنے کی وہ چیزیں جو دوسرے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کا خیال نہیں رکھتے. پبلک مقامات, مثال کے طور پر مسجد کی بیت الخلائیں, اللہ ماشاء اللہ ہمارے اس شہر میں تو کافی حد تک اس پر قابو پایا گیا ہے کہ یہاں اس ماشاء اللہ ارباب مساجد اس پر دھیان دیتے ہیں, کئی کئی لوگوں کو اس خدمت کے لیے رکھتے ہیں کہ بھائی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. ہماری اس مسجد میں ہی ماشاء اللہ ٹھیک نظام ہے, ہم جس مسجد میں رہتے ہیں ہماری مسجد میں بھی, مسجد الفاروق میں بھی الحمدللہ اچھا نظام ہے صفائی ستھرائی کا, تو یہاں تو قابو پا لیا گیا. لیکن آپ دیہات وغیرہ میں چلے جائیں, تو جس قدر آپ کو گندگی ہمارے ان مقامات میں مل جائے گی دوسری جگہ نہیں. بعض مرتبہ ایک صحیح فطرت والا انسان جا کر واپس آ جاتا ہے, اس کو حاجت پوری کرنا ہوتا ہی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. یہیں پر رک کر ایک بات اور, جب ہم کبھی ان مقامات کو استعمال کریں تو استعمال کرنے کے بعد جب نکلیں تو اس طرح سے نکلیں کہ بعد والا جب کوئی بندہ جائے یہاں پر تو اس کو تکلیف محسوس نہ ہو, اتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ آئے. اور یہ بھی ہمارا ایمان اور اسلام اور ہماری شریعت ہم کو سکھاتی ہے. ایک بڑے مفتی صاحب ابھی زندہ ہیں پڑوس ملک کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ, وہ اپنے بچپن کی ایک بات سنا رہے تھے کہ 8-10 سال کا رہا ہوں گا میں, گھر کے بیت الخلاء میں گیا اور فارغ ہونے کے بعد نجاست کو بہائے بغیر میں آ گیا. بچے تھے 8-10 سال کے, خیال نہیں کیا اس کا زیادہ. بعد میں والد صاحب گئے تو والد صاحب وہاں کے مفتی اعظم, اس جانے سے پہلے ہجرت سے پہلے ہندوستان کے دیوبند کے مفتی اعظم تھے مفتی شفیع صاحب, جن کی معارف القرآن تفسیر کی مشہور کتاب ہے. اس کے بعد میں وہ گئے تو اپنے فرزند کو بلائی نہیں مفتی صاحب کو اور کہا کہ میاں جانتے ہو تم نے ایک ایسا کام کیا ہے, چھوٹا موٹا کام نہیں کیا, تم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے, بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے, اس لیے کہ تمہارے بعد اب جو بھی آئے گا وہ اس نجاست کو دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. حالانکہ 8-10 سال کے بچے, اتنا شور نہیں ہوتا, لیکن وہیں پر ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ چیز حرام ہے. ہم اپنے بچوں کو جب اس طرح کی چیزیں سکھائیں نا تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کو سمجھائیں, بیٹا ہماری شریعت یہ کہتی ہے, یہ چیز اس کو اس طریقے سے کرنا ہے, شریعت کی روشنی میں دائرے میں سکھائیں. یہی مفتی صاحب اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ یورپ کے کسی ملک میں وہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے, تو اس سفر کے دوران ان کو حاجت پیش آئی اور بیت الخلاء کی طرف گئے ٹرین میں ہی, تو وہاں پر دیکھا کہ بیت الخلاء تو خالی, اندر کوئی نہیں ہے, وہ باہر معلوم ہو جاتا ہے, اور ایک خاتون انتظار میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ خالی ہے آپ جائیں یا مجھے اجازت دیں, انہوں نے کہا نہیں ہے, اس وقت ٹرین اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اسٹیشن پہ جب کھڑی ہوئی ہو تو پھر لکھا ہوا ہے کہ استعمال نہیں کرنا ہے اس کو, کیونکہ نجاست وہاں گرتی ہے نیچے, اسٹیشن پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی نگاہ پڑتی ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو وہاں پر خواتین بھی اس بات کا خیال کرتی ہیں کہ ہماری کسی حرکت سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, اور یہاں ہم لوگ جو دیندار ہیں مشرع ہیں, ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہماری اس بات سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. بعض مرتبہ لوگوں کو سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, اسموکنگ, بیڑی سگریٹ پینا, اس کی عادت ہوتی ہے, اور پتہ نہیں ان کو وہی ایک محل نظر آتا ہے, اتنا شاندار جگہ نظر آتی ہے, کچھ جگہ انہیں نظر ہی نہیں آتی سگریٹ پینے کے لیے, بیڑی پینے کے لیے وہاں پیتے ہیں وہ. اور ان مقامات میں جب دوسروں کو بھی آنا ہے وہاں پر, اب جب دوسرے والے آتے ہیں تو کتنے بندے ایسے سلیم الفطرت ہوتے ہیں کہ ان کو قے ہو جاتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے, ہوتا ہی نہیں ہے ان کو, کس قدر تکلیف ہوتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ پینے کا خود اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بازو والوں کو نقصان ہوتا ہے اس کی بدبو سے اور اس کے اثرات سے. تو پی کر آتے ہیں اور پھر دوسروں کو تکلیف, ایک تو خود غلط کام کیا اور پھر یہ جو ہے کہ دوسروں کو بھی تکلیف کا سبب بنے. بیڑی سگریٹ کے بارے میں آپ ہندوستان کے مفتیوں سے فتویٰ لیں گے تو کہتے ہیں مکرو تحریمی, ناجائز, لیکن اہل عرب سے جب آپ فتویٰ لیں گے, عرب کے مفتی سمجھیں گے ڈائریکٹ حرام, حرام کہتے ہیں. ان کے ہاں مکروہ تحریمی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مکروہ تحریمی کا مطلب بھی تو ناجائز ہی ہے نا، نہیں کرنا اس کو، تو بچنا ہمیں اور دوسروں کو بچانا. اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ منہ اللہ نے اپنے ذکر کے واسطے دیا ہے، قرآن پڑھنے کے واسطے دیا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس منہ سے، اور آپ اس منہ کو بدبودار بنا رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منہ کو صاف کرنے کے لیے اتنی سعی فرماتے تھے، آپ خود کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے میں مسواک کر کر کے اپنے منہ کو ہی چھیل لوں گا، اتنی مسواک فرماتے تھے منہ کو صاف رکھنے کے لیے. اور ہم ہیں کہ اپنے منہ کو اور گندہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے درجے کے اللہ والے تھے. ہم نے جلالین شریف تفسیر کی کتاب جلالین شریف ان سے پڑھی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے جلالین شریف. اور یہ جو آج کل کے جتنے بڑے اساتذہ ہیں سب ان کا احترام کرتے تھے، مولانا ارشد صاحب مدنی وغیرہ، ان سے بھی پہلے کے فارغ تھے وہ دیوبند کے. تو وہ درس کے دوران کچھ نہ کچھ نصیحتیں بھی کرتے تھے. ان کے ایک شیخ تھے اللہ والے، صاحب کشف بزرگ، جن کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اتنے مجاہدات کیے ہیں کہ کم لوگ کر سکتے ہیں. مثلا ان کے مجاہدات کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ 12 سال تک نفس کو توڑنے کے لیے لگاتار روزے رکھے کہ نفس جو ہے وہ کمزور پڑ جائے. زندگی کے ایک بڑے عرصے تک ان کا یہ معمول تھا کہ وہ موانا، ایک جگہ ہے میرٹھ کے پاس میں، وہاں پہ منڈی لگتی ہے کمیشن منڈی جس کو بولتے ہیں، آڑت، وہاں سے سبزی خریدتے تھے اور ایک بڑا ٹوکرا بھر کے لاتے تھے. اور اپنے گاؤں کے اندر ایک مسجد کے باہر ایک دکان تھی، ایک وہاں پر بوڑھی عورت بیٹھتی تھی، اس کو کہتے اس کا اتنا ریٹ، اس کا اتنا ریٹ، اس کا اتنا ریٹ، کوئی آوے تو دے دینا، اور خود جا کے نماز میں مشغول ہو جاتے. فجر کے بعد نکلتے تھے منڈی کے لیے، لے کر آتے اور گاؤں میں آلے آتے، 5 کلومیٹر کا یہ عرصہ ہوتا. حالانکہ شیخ تھے اللہ والے اور اس میں ان کو کوئی شرم حجا نہیں، یہ کام کرتے اور اتنی دیر تک 1.5 گھنٹے تک نماز پڑھتے رہتے. گاؤں والوں کو پتا تھا کہ حضرت جو ہے، صوفی جی بولتے تھے ان کو، کہ صوفی جی سبزی تازہ لاتے ہیں، ان کی سبزیوں میں برکت ہوتی ہے، تو ٹوٹ کے پڑھتے تھے لوگ، 1 گھنٹے میں ساری سبزی ختم. وہ آتے تھے، وہ بوڑھی عورت جو وہاں بیٹھتی تھی وہ کہتی جی اتنے پیسے آئے گئے، لیکن ٹھیک ہے تو 2 روپے تو لے، باقی پیسے لے کے چلے گئے. اس طرح سے زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور اسی میں سے بچوں کا بھی خرچہ، اسی میں مہمانوں کا بھی خرچہ کیا کرتے تھے. حضرت نے ان کی بہت ساری اور بھی باتیں بتائیں جو کشف و کرامات سے متعلق تھی. ایک مرتبہ حضرت کے پاس آئے، سبق پڑھا رہے تھے حضرت، 2 طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اس کا تو دل صاف ہے، اس کا کالا ہے. ایک طالب علم کی طرف کیا کہا، اس کا دل صاف ہے، سفید ہے، اس کا کالا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد معافی مانگ لے، بھائی معاف کر دیو. تو وہ طالب علم کہتا، حضرت معافی کیا بات ہے، آپ نے اصلاح کر دی، میرے دل میں کچھ گناہوں کے عزائم تھے، آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے توبہ کر لی. حضرت نے فرمایا اس لیے تو کہا تھا میں نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. ان کی کرامت کے بارے میں حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ ان کی بہت دن تک شادی نہیں ہوتی تھی، تو ان کے مریدین نے کہا حضرت شادی کر لو، ماشاء اللہ آپ تو اپنے طور پر خود ہی کماتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کروا دو. تو شادی کروا دی، تو وہ جو اہلیہ تھی وہ مزاج کے مطابق نہیں تھی، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی نہیں تھی، جو ان کو پسند نہیں تھی. تو اللہ سے کہا ہے اللہ مجھے چھٹکارا دے دو، یہی دعا مانگی. کچھ دن کے بعد اللہ نے ان کی بیوی کو بلا لیا، انہوں نے کہا اللہ مجھے چھٹکارا دے دو، بدلے میں اللہ نے ان کی بیوی کو بلا لیا. پھر بہت دن تک شادی نہیں کی، لوگوں نے کہا حضرت کر لو. کہنے لگے بھائی دیندار ہونی چاہیے کوئی. تو پھر ایک خاتون نے خود ہی کہا میں حضرت دیندار رہوں گی، حضرت جیسے کہیں گے زندگی ایسی گزاروں گی، حضرت کی خدمت کے لیے بس شادی کرنا چاہتی ہوں، حالانکہ عمر میں بہت کم تھی. حضرت نے کہا اگر اللہ کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تجھے بہت برکت دے گا. اس نے کہا اللہ ہی کے لیے شادی کرنی ہے، ورنہ بوڑھے آدمی سے کون شادی کرے. چنانچہ شادی ہوئی. انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اللہ اس کو صاحب اولاد بناؤ. اس نے اللہ کے لیے شادی کی. چار یا پانچ بچے ہوئے، پانچوں کو پانچوں عالم اس سے. تو وہ فرماتے تھے حضرت مولانا کہ ایک مرتبہ میرے پاس آئے، میں پان کھاتا تھا اس وقت میں، کہتے مولوی صاحب تم حدیث پڑھاتے ہو، قرآن پڑھاتے ہو، پان سے منہ اچھا نہیں رہتا. دیکھا نا منہ دانت بھی کیسے ہو جاتے ہیں، سنا سنا ہو جاتا ہے پورا منہ. کہ یہ جو تمہارا منہ ہے نا یہ ملوث ہو جاتا ہے، چھوڑ دو. چلے گئے. وہ اس کے بعد میں نے پان چھوڑ دیا، مطلب اس وقت جب پڑھاتے تھے تو منہ میں پان. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ صاحب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو کے منہ پان ہے، بہرحال ان کی مجبوری ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جس منہ سے تم کلام الہی پڑھاتے ہو، کلام رسول پڑھاتے ہو، اس منہ سے پان کیوں کھاتے ہو جس سے پورا منہ غلیظ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا منیر صاحب، قاری منیر صاحب نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ، میرے خسر ہوتے تھے اور نقشبندی سلسلے میں ان سے اجازت بھی حاصل ہے ہمیں. تو انتقال ہو گیا پانچ چھ سال پہلے ان کا. وہ حضرت مولانا میر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جو خواجہ عبد المالک صدیقی کے خلیفہ تھے. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے بھی دادا خلیفہ وہی ہیں، دادا شیخ خواجہ عبد المالک صدیقی. تو ہمارے حضرت خسر صاحب جو تھے، قاری منیر صاحب، وہ بڑی سختی کیا کرتے تھے پان کے اوپر، گٹکوں کے اوپر، بیڑی سگریٹ کے اوپر، اور ہمیشہ یہی بات کہتے تھے ایمان والے ہو، نماز پڑھتے ہو، اللہ کا کلام پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، اپنے منہ کو بدبودار کیوں بناتے ہو؟ پھر اسی منہ سے تم اللہ کا نام لیتے ہو، کچھ تو حیا کرو، یہ کہتے تھے. وہ اپنے دادا شیخ کا قصہ سناتے تھے خواجہ عبد المالک صدیقی کا، کہ دیوبند میں تشریف لائے، حضرت مندی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے. حضرت مندی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے بعد پان پیش کیا، کیونکہ حضرت مندی کے یہاں تو ہر طرح کے مہمان ہوتے تھے، وہاں تو حکا بھی چلتا تھا اور حضرت اپنے مہمانوں کے لیے حکا بھی بھرتے تھے. تو حضرت نے پان پیش کیا تو خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ نے مسواک نکال کر دکھائی، میرا پان تو یہ ہے مسواک. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جو کھاتے ہیں غلط کرتے ہیں، یاد رکھیے جو کھاتے ہیں غلط کرتے ہیں بالکل، ایسا نہیں کہہ رہا. ان حضرات کے سامنے دلائل ہیں، سمجھے، وہ بڑے لوگ ہیں، بہت سارے بڑے لوگ بھی. میرے کئی اساتذہ مستقل پان کھاتے تھے اور میں نے بھی انہی کے ہاں پان کھانا سیکھا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیا. بہت سارے اساتذہ اور بڑے بزرگوں کو دیکھا میں نے، اپنے اکابر کو دیکھا. تو اپنی نگاہوں میں کسی کی خفت نہ لے کے آنا کہ بھئی پان کھارا اچھی بات نہیں ہے، ان کے سامنے دلائل ہوتے ہیں. بل حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی پان کھاتے تھے، اور جب انگریزوں نے انہیں قید کیا، مالٹا کی جیل میں چلے گئے چار سال، تو وہاں حضرت کو جو کچھ یاد آیا تو کہا کہ بھی پان ہندوستان سے کوئی لا سکتا ہے تو لے کر آؤ، یہاں کہیں نہیں ملے. تو پان سکا کر لوگوں نے چھالی کے ساتھ بھیجے وہاں پر ہندوستان سے، پان سکا کر ان کے گھر والوں نے حضرت کے لیے بھیجے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی سالس، میں نے الحمدللہ حضرت کی زیارت کی، بار بار کی، کئی مرتبہ کی. تو جب بھی دیکھتے تھے ہم، پان ہی حضرت کے منہ میں نظر آتا تھا. حضرت کے منہ اس وقت کسی کو خیال بھی ہوا تھا، اللہ جانے یہ قصہ صحیح ہے غلط ہے، اس وقت کسی کو خیال ہوا کہ اتنے بڑے حضرت ہیں اور پان حضرت کھاتے ہیں، حضرت پان کھاتے ہیں، تو ان کو خواب میں تنبیہ ہوئی کہ اللہ والوں کے تعلق سے کچھ غلط نہیں سوچا کرتے، تو یہ اللہ والے کھاتے ہیں، بہرحال ان کے پاس ان کی دلائل ہیں. لیکن ہم کہاں اتنے اللہ والے ہیں، ہم تو اتنے بڑے اللہ والے نہیں ہیں نا. ان کے پاس تو بہت ذخیرہ ہے اللہ کو پانے کا، اللہ کو حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی. تو ہمیں تو بہت سوچ سوچ قدم رکھنا ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے منہ کو صاف رکھیں گے. اس لیے کہ اس منہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے اس منہ سے، اس لیے انشاءاللہ اس منہ کو صاف رکھیں گے. یہ بھی طہارت میں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ طہارت میں. النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے. پھر اس حدیث کے اندر کہا گیا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. میزان سے مراد جو قیامت میں ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے. ہم الحمدللہ بار بار پڑھیں تو اس سے نامہ اعمال میں خوب اضافہ ہو جائے گا، بھر جائے گا. وہ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملان، یہ دونوں کلمے مل کر بھی اس میزان کو، اس ترازو کو بھر دیتے ہیں ثواب سے. او تملأ ما بین السماوات والارض، یا یہ کہ زمین اور آسمان کو ثواب سے بھر دیتے ہیں. یہ سب کلمے تیسرے کلمے کے اندر آ گئے ہیں. تو ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح شام کو پابندی سے تیسرے کلمے کی پڑھ لیا کریں، ساتھ میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح درود شریف کی. پڑھتے وقت میں ذرا دھیان لگا لیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اتنا دھیان لگانا کافی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہ دنیا جہاں کے اندر پھر رہے ہیں، چل رہی ہے، تو جس وقت ہم پڑھ لیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس چیز پر دھیان ہو، بس اتنا کافی ہے. آگے فرمایا والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے. نور مطلب روشنی. دنیا میں بھی نماز کے ذریعے سے رہنمائی ملتی ہے، انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی ملتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے، اور جس کی نماز کے اندر فالٹ ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر بھی فالٹ ہوتا ہے. اور پل صراط سے گزرتے وقت بھی یہ نماز روشنی کا کام دے گی. اس لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ نور. تو نماز کی پابندی، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی الحمدللہ کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اللہ نے بٹھا رکھا ہے. ساتھ میں کسی ایک نفل نماز کی پابندی. نفل نماز سے مراد ہماری جیسے کہ اوابین ہے، یا اشراق ہے، یا چاشت ہے، یا تہجد کی نماز، ان میں سے کسی ایک کی پابندی. کوئی اگر اللہ کا بندہ ان ساری نمازوں کی پابندی کر رہا ہے تو سبحان اللہ، نور علی نور. نہیں تو کسی ایک کی پابندی کر لو، زندگی میں نور بڑھتا چلا جائے گا. اشراق سب سے آسان ہوتی ہے، یہ نہیں تو پھر مغرب کے بعد کی اوابین کافی آسانی ہوتی ہے اس کے اندر. اور اوابین کا مطلب یہ ہے کہ دو رکعت سنت کے بعد چھ رکعت نفل. وہ جو نفل پڑھتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے، دو رکعت نفل پھر دو اور دو کر کے. اور اگر کسی کو وقت کم ہے تو دو رکعت سنت پھر دو رکعت نفل اور جو ہے پھر دو اور پڑھ لو بس. تو سنت کا ثواب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اوابین کے ساتھ سنت کو شامل کر لیا جاتا ہے. تو اتنا تو کسی کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے. آگے فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. کس چیز کی دلیل ہے؟ جو صدقہ دیتا ہے اس کے لیے دلیل ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مخلص ہے. صدقہ جو دیتا ہے یہ اس کے لیے دلیل ہے، اس کے مخلص ہونے کی اور اس کے مومن ہونے کی. اور ویسے سب ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ نے کتنے فائدے رکھے ہیں اس کے اندر، بے شمار فائدے. جو نقمتیں اور جو عذاب، جو سزائیں آنے والی ہوتی ہیں، بندہ صدقہ نکالتا ہے تو صدقہ کی برکت، صدقے کی برکت سے وہ چیزیں رک جاتی ہیں، اس تک نہیں پہنچتی ہیں. اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے. القرآن حجہ، قرآن حجت ہے. فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے موافق یا تمہارے مخالف حجت ہے. موافق حجت ہے مطلب سفارش کرے گا یا تو تمہاری، تمہارا ساتھ دے گا، یا تمہارا مخالف بن کر کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے. اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں قرآن کے حقوق ادا کرے گا تو قرآن اس کا سفارشی بنے گا، اللہ سے لڑے گا، اللہ اس نے میرا حق ادا کیا، آپ اس کو جنت میں پہنچائیے. اور اگر کسی نے قرآن کی حق تلفی کی، اور حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو قرآن کے الفاظ صحیح پڑھتا ہے، نہ قرآن کے معانی میں، جیسے معانی جو ہے یعنی قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، او بالعمل بما فیہ، یا یہ کہ قرآن کے معنی کو آگے پیچھے کرتا ہے، وہ جو صحیح مطلب جو اسلاف نے بیان کیا وہ بیان نہیں کرتا، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ کمی بیشی کرتا ہے وہ، تو قرآن کی حق تلفی کر رہا ہے. تو جو قرآن کی حق تلفی کرے گا اس کے لیے اس کے خلاف یہ حجت بنے گا قرآن. اس لیے فرمایا القرآن حجت اللہ او علی، فرمایا کل الناس یغدو، تمام لوگ شبہ کو روانہ ہوتے ہیں اور وہ یا تو نیک کام کر کے اپنے نفس کو آزاد کر لیتے ہیں یا برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ صبح سویرے بندہ جب نکلتا ہے تو اس کے سامنے دو ہی راہیں ہوتی ہیں، نیک راہ اور بری راہ۔ جو نیک راہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو بری راہ پر چلتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈال دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار۔ الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔